چار اگست کی سہرنین کے ساتھ ماہوارہ سفتر کا سلام. خیبر پختونخوا میں پہلی مرتبہ ہفتہ شہدائے پولیس. ہلاک ہونے والی اہلکاروں کے ورثہ کو 70 کروڑ روپے سے زائد ادا کیے گئے. کیا ورثہ مطمئن ہے؟
5 لاکھ تھا 2008 میں, ابھی 2010 والے کو 30 لاکھ ملے ہوئے. کیا ان کی قربانی ایک طرح نہیں تھا؟ ان کی قربانی اگر پاکستان کے لیے ایک طرح تھا تو پھر معاوضہ الگ الگ کیوں ہے؟
تفصیل عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے, شمائلہ خان سے خبریں سنیے. پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا میں پہلی بار ہفتہ شہدائے پولیس منایا جا رہا ہے, جس کا مقصد ان پولیس اہلکاروں کی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کرنا ہے جو دہشت گردی کے خلاف مہم میں ہلاک ہوئے. اس موقع پر سوات کے شہدا پارک میں ہونے والی ایک خصوصی تقریب میں ہلاک ہونے والے ایک پولیس افسر کے بچے نے شکایت کرتے ہوئے کہا,
میرا والد صاحب جو ہے نا ہیڈ کانسٹیبل رحمت علی شہید جو 23 اگست 2008 کو شہید ہوا تھا, ہفتے کا دن تے کا دن تھا جی, اور ہم بہت مطمئن ہیں جس کی وجہ سے ساری سوات میں آج امن ہے, خوشحالی ہے. جو معاوضہ ہے نا وہ 5 لاکھ تھا 2008 میں, ابھی 2010 والے کو 30 لاکھ ملے ہوئے. کیا ان کی قربانی ایک طرح نہیں تھا؟ اگر ایک طرح تھا ان کی قربانی, اگر سوات کے لیے ایک طرح تھا, پاکستان کے لیے ایک طرح تھا, تو پھر ان کا معاوضہ الگ الگ کیوں ہے؟
پاکستان کے شہر کراچی کی سینٹرل جیل میں آج صبح اغوا اور قتل کے مجرم شفقت حسین کو 4 بار حکم امتناع ملنے کے بعد بالآخر پھانسی دے دی گئی ہے. شفقت حسین کے بارے میں وکلا اور انسانی حقوق کے کارکنوں کا کہنا ہے کہ جرم کے وقت ان کی عمر 18 برس سے کم تھی اور ان کا اعتراف جرم تشدد کا نتیجہ تھا. پھانسی کے بعد شفقت حسین کے چچا محمد الطاف کا کہنا تھا,
میں کہتا ہوں یہ ظلم ہے, ناانصافی ہوئی ہے, اس لیے کہ پہلی بات یہ ہے کہ جب اس کو سزا ہوئی آج سے 12 سال پہلے, تو 1 سال کے اندر ساری اپیلیں مسترد ہو گئی تھی, اس کو پھانسی دے دینی چاہیے تھی. اس کو 12 سال وہاں قید رکھ کے 2 سال یہ اور کاٹ لیتا تو یہ عمر قید اس کی پوری ہو جاتی.
پاکستان میں حزب اختلاف کی جماعت تحریک انصاف کے اراکین نے قومی اسمبلی کا بائیک آؤٹ کر دیا ہے, جبکہ اسپیکر قومی اسمبلی نے پی ٹی آئی کے اراکین کی رکنیت منسوخ کرنے سے متعلق قراردادوں پر رائے شماری کا معاملہ 2 روز کے لیے مؤخر کر دیا ہے. یہ قراردادیں ایم کے ایم اور جمعیت علماء اسلام کی جانب سے پیش کی گئی ہیں, تاہم حکمران جماعت مسلم لیگ نون کی جانب سے اس قرارداد کی مخالفت میں ووٹ دینے کے بیان پر رد عمل میں پی ٹی آئی کے شاہ محمود قریشی نے کہا,
قوم بھی جانتی ہے اور آپ بھی جانتے ہیں کہ اس کو طول کون دینا چاہتا ہے اور اس کے مقاصد کیا ہیں. ہم اس پر ہمارا کوئی معذرت خانہ رویہ نہ تھا نہ ہے, ہمارا بڑا دو ٹوک ہے, ہم بالکل منتخب نمائندے ہیں, ہم کسی کی رعایت کے طلبگار نہیں ہیں, ہم کسی کے ساتھ سامنے کوئی جھولی نہیں پھیلا رہے, ہمارا بڑا واضح موقف ہے.
قطر میں افغان طالبان کے سیاسی دفتر کے سربراہ سید محمد طیب آغا نے اپنے امیر اور قائد ملا محمد عمر کی موت کے اعلان کے بعد اپنے عہدے سے استعفی دے دیا ہے. تفصیل بتائیں گے ہارون رشید.
طیب آغا نے بیان میں کہا کہ تنظیم نئے سربراہ کے انتخاب سمیت اپنے تمام معاملات افغانستان کے اندر ہی طے کرے. بیان میں 2 سال تک ملا محمد عمر کی موت کی خبر چھپائے رکھنے کو ایک تاریخی غلطی قرار دیا گیا اور اعتراف کیا کہ پاکستان کے ذریعے بات چیت جاری رکھنے کے معاہدے نے ان کی موت کی خبر کی تصدیق میں اہم کردار ادا کیا. نئے امیر ملا اختر منصور کے بارے میں طیب آغا نے براہ راست کوئی بات نہیں کی, لیکن ان کا کہنا تھا کہ کسی ایسے رہنما کے تحت کام کرنا ناممکن ہے جسے افغانستان کے باہر منتخب کیا گیا ہو.
یمن میں حکومت نواز فورسز کا کہنا ہے کہ انہوں نے حوثی باغیوں کو جنوب میں واقع ایک اہم فضائی اڈے سے نکال باہر کیا ہے. حکومت کے فوجی دستوں اور ان کے اتحادیوں نے پیر کو الان نامی اس فضائی اڈے پر بڑے حملے شروع کیے تھے. باغیوں کی جانب سے اس پر تبصرہ نہیں کیا گیا ہے, لیکن تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ بظاہر وہ ایک اہم شکست سے دوچار ہوئے ہیں. دوسری جانب افریقی ملک جباؤتی نے یمن سے آنے والے پناہ گزینوں کی ایک بڑی تعداد کی ضروریات سے نمٹنے کے لیے بین الاقوامی امداد کی اپیل کی ہے. اقوام متحدہ کے ادارہ برائے پناہ گزین یو این ایچ سی آر کا کہنا ہے کہ مارچ میں قریباً 10,000 یمنی پناہ گزین جباؤتی پہنچے ہیں. انسانی حقوق کے کارکنوں نے لیبیا کے حکام سے ملک کے سابق رہنما معمر قذافی کے زیر حراست بیٹے پر بظاہر تشدد کی تحقیقات کرانے کا مطالبہ کیا ہے. انٹرنیٹ پر ایک ویڈیو گردش کر رہی ہے جس میں صادق قذافی پر دارالحکومت تریپولی میں کی ایک جیل میں تفتیش کے دوران ان کے پاؤں کے تلووں پر شدید تشدد کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے. ہیومن رائٹس واچ نے مطالبہ کیا ہے کہ حکم واضح کریں کہ جیل میں کیا کیا گیا اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ مستقبل میں تمام قیدی تشدد سے محفوظ رہیں۔ اور ایتھنز کی اسٹاک مارکیٹ میں آج دوسرے روز بھی شدید مندی کا رجحان دیکھنے میں آیا ہے۔ ملک کے مالیاتی بحران کا شکار ہونے کے بعد اسٹاک مارکیٹ بند رہی، جسے 5 ہفتوں بعد کل ہی پہلی بار کھولا گیا تھا۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
پنجاب میں شدت پسندوں کے ساتھ کوئی رواداری نہیں۔ پنجاب کے وزیر داخلہ،
ہماری جو کاؤنٹر ٹیررزم کی پالیسی ہے وہ چاہے داعش ہے، چاہے ٹی ٹی پی ہے، چاہے لوکل کمانڈرز ہیں، چاہے جو بھی ہے، ان کے لیے یکساں ہیں، زیرو ٹالرنس ہے۔ دیر از نو سچ تھنگ کہ یہ گڈ ہے، یہ بیڈ ہے، یہ ہمارا ہے، یہ اور کس کا ہے۔ اینڈ دا لا از افیکٹو اگینسٹ ایوری باڈی۔
آگہی کے لیے سیربین سنا کیجیے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین بی بی سی کی اردو نشریات میں پیش کیا جا رہا ہے۔ پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا میں، جو دہشت گردی سے سب سے زیادہ متاثر ہے، آج پہلی مرتبہ ہفتہ شہدائے پولیس منایا جا رہا ہے، جن کا مقصد ان ہلاک ہونے والے پولیس اہلکاروں کی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کرنا ہے، جنہیں یا تو دہشت گردوں نے براہ راست نشانہ بنایا اور یا وہ دہشت گردوں سے لڑتے ہوئے ہلاک ہوئے۔ پاکستان بھر میں 15 برس کے دوران کانسٹیبل سے ایڈیشنل آئی جی کے عہدے تک 7,500 سے زائد پولیس اہلکار ہلاک ہوئے، جن میں سب سے زیادہ شہید ہونے والے پولیس اہلکاروں کا تعلق خیبر پختونخوا سے ہے۔ اسی صوبے کے ایک اہم شہر سوات میں آج پہلی مرتبہ ان کی یاد میں دن منایا جا رہا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سوات وہی شہر ہے جہاں چند برس قبل ایک بڑا فوجی آپریشن کیا گیا تھا۔ اسی شہر سے سید انور شاہ کی رپورٹ۔
پولیس نے مختلف چوکوں اور چوراہوں پر کیمپس لگائے، جس میں مختلف طبقہ فکر کے لوگ پولیس کی قربانیوں کے حوالے سے تاثرات قلم بند کرتے رہے۔ شہر میں جگہ جگہ شہید اہلکاروں کی تصاویر لگائی گئی ہے۔ تاہم سوات میں جہاں ایک طرف لوگ پولیس کی قربانیوں کو سراہتے ہیں، تو دوسری جانب لوگوں کی ایک بڑی تعداد سوات کے تباہی کے ذمہ دار پولیس کو ہی ٹھہراتی ہے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر پولیس طالبان کا راستہ روکتی اور اسے ایک مضبوط قوت نہ بننے دیتی، تو نہ سینکڑوں پولیس مرتے اور نہ ہزاروں عام شہری۔ یہی سوال میں نے ملاکن ڈویژن کی ریجنل پولیس آفیسر آزاد خان کے سامنے رکھا۔
اگر ہم اس وقت کی پولیس کی اسٹرینتھ کا اندازہ لگائیں، جس وقت انسرجنسی ہوئی تھی اس وقت کی پولیس کی اکوپمنٹ کا اندازہ لگائیں، تو آپ کو اسی سے سمجھ میں آ جائے گا کہ آیا وہ پولیس، دیکھیں پولیس کی جو ہے وہ صرف لا اینڈ آرڈر مینٹیننس کے لیے اور کرائم کنٹرول کے لیے ہوتی ہے، پولیس جنگ کے لیے یا انسرجنسی کے لیے نہیں ہوتی ہے۔ تو یہی ہوا کہ پولیس اس، کیونکہ وہ جو ملیٹنٹ تھے وہ وار ٹرینڈ ملیٹنٹ تھے، وہ بالکل اس طرح تھے، اور ان کے پاس جو ویپنری تھی وہ پولیس سے بہت زیادہ اسٹرانگ بڑی ویپنری تھی۔ تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ پولیس نے قربانیاں دی، لیکن اگر ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے کہ جی پولیس ان کا پوری طرح مقابلہ کر سکتی تھی، تو میرا خیال ہے وہ ان ریئلسٹک تھا۔ لیکن ابھی جو ہماری تیاری ہے، ہم نے نہ پولیس، نہ صرف پولیس کی تعداد کو زیادہ کیا ہے بلکہ اس کی استعداد کو بھی زیادہ کیا ہے، ان کی ٹریننگ کو زیادہ کیا ہے، ان کے اکوپمنٹ کو زیادہ کیا ہے، اور ان شاء اللہ ابھی پولیس اس قابل ہے کہ وہ اس طرح کی کسی بھی چیز کو مقابلہ کر سکے۔
سوات کے شہدا پارک میں شہید پولیس اہلکاروں کے بچوں کے لیے خصوصی تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ اس تقریب میں شریک کچھ بچوں نے بی بی سی کو بتایا،
میرے پاپا کی شہادت پر مجھے بہت فخر ہے، انہوں نے وطن کے لیے قربانی دی ہے۔
میرا والد صاحب جو ہے نا، وہ ہیڈ کانسٹیبل رحمت علی شہید، جو 23 اگست 2008 کو شہید ہوا تھا ہفتے کا دن، اور ہم بہت مطمئن ہیں جس کی وجہ سے ساری سوات میں آج امن ہے، خوشحالی ہے، اور ساری پولیس شہداء کی برکت سے آج امن ہے سوات میں۔ جو معاوضہ ہے نا وہ 5 لاکھ تھا 2008 میں، ابھی 2010 والے کو 30 لاکھ ملے ہوئے۔ کیا ان کی قربانی ایک طرح نہیں تھا؟ اگر ایک طرح تھا، ان کی قربانی اگر سوات کے لیے ایک طرح تھا، پاکستان کے لیے ایک طرح تھا، تو پھر ان کا معاوضہ الگ الگ کیوں ہے؟
پولیس کے مطابق خیبر پختونخوا میں 1500 سے زائد، جبکہ ضلع سوات میں 250 کے قریب پولیس اہلکاروں نے امن کے قیام اور بحالی کے خاطر قربانیاں دی ہے۔
اور یہ تھے انور شاہ سوات سے. اور جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں بھی بتایا کہ پاکستان کی دہشت گردی سے سب سے زیادہ متاثر صوبے خیبر پختونخوا میں 2001 سے اب تک دہشت گردی کے خلاف جنگ میں 1200 سے زائد پولیس اہلکار ہلاک ہوئے ہیں. جو ہلاک ہو چکے ان کو معاوضہ دینا اب کتنا مشکل ہوتا جا رہا ہے, یا جو زندہ ہیں ان کی حالت زار کیا ہے. ایسے ہی ایک پولیس والے سے ہمارے ساتھی رفعت اللہ اورکزئی نے بھی بات کی.
پشاور میں 3 ماہ پہلے ایک بم دھماکے میں زخمی ہونے والے ایلیٹ فورس کے ہیڈ کانسٹیبل ذوالفقار حسین گزشتہ 2 ماہ سے گھر میں زیر علاج ہیں. وہ چل پھر نہیں سکتے. وہ آج کل اپنی جیب سے زخموں کا علاج کروا رہے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ اگر ان کا باقاعدہ علاج نہیں کروایا گیا تو ان کے پاؤں کی کٹنے کا خطرہ ہے.
15 دن میں ہاسپٹل میں رکھا گیا, اس کے بعد میں فارغ کر دیا گیا. اور زخم کی یہ کنڈیشن ہے کہ اگر اس کا پراپر علاج نہ کیا گیا مزید تو یہ پیرالائز ہونے کا یا کٹنے کا خطرہ ہے. تو سر جس طرح پی ایس پی افسران, جو اعلیٰ درجے کے افسران ہیں, ان کا علاج کیا جاتا ہے, لیکن اس طرح ہمارا پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. تقریباً اس پہ میرا 2.5-3 لاکھ روپے خرچہ آ چکا ہے سر. تو مزید ہمارے پاس اتنی گنجائش نہیں ہے کہ ہم اس کا علاج کرا سکیں.
قانون کے نفاذ کی کوشش میں ہلاک ہونے والے پولیس اہلکاروں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے پہلی مرتبہ صوبے میں تقریبات کا انعقاد کیا گیا ہے, جس کا آج آخری دن ہے. یہ تقریبات گزشتہ 1 ہفتے سے جاری رہے. بعض شہریوں کے مطابق دیر آیت درست آیت کی مانند اب یہ دن, جیسے یوم شہداء پولیس کا نام دیا گیا ہے, ہر سال 4 اگست کو منایا جائے گا. خیبر پختونخوا پاکستان کا وہ واحد صوبہ ہے جہاں آئی جی رینک سے لے کر ہر رینک کے افسر اور اہلکار نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں جان کی قربانی پیش کی ہے. یہ حملے بدستور جاری ہے, تاہم ان میں پہلے کے مقابلے میں کافی حد تک کمی دیکھی جا رہی ہے. حکومت کی جانب سے ہلاک ہونے والے اہلکاروں کو 30 لاکھ جبکہ زخمیوں کو 1 لاکھ روپے بطور معاوضہ دیا جاتا ہے. ہلاک ہونے والے 1200 اہلکاروں کی پسماندگان کی کفالت کرنا, ان کی بچوں کی تعلیمی اخراجات برداشت کرنا وسائل کی کمی کی شکار پولیس کے لیے مشکل ہوتا جا رہا ہے. خیبر پختونخوا پولیس کے ایڈیشنل آئی جی میاں محمد آصف کا کہنا ہے کہ ہلاک ہونے والے پولیس اہلکاروں کو حکومت کے ساتھ ساتھ پولیس کے ویلفیئر فنڈ سے بھی رقومات فراہم کیے جا رہے ہیں.
یہ ہمارا ایک قومی المیہ ہے کہ جب ہم میں سے کوئی چلا جاتا ہے تو ہمیں اس کی یاد آتی ہے, اور ہم اس کو اور جو ہمارے اندر موجود ہیں ان کو اس طریقے سے ریکگنیشن کا, ایک ہمارے اندر کلچر نہیں ہے. تو اس کو کلچر کو بھی ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے, اور اس سلسلے میں بہت سارے مزید اقدامات پولیس کے زخمیوں کے لیے کرنے کی ضرورت ہے, ان کی دوبارہ بحالی کے لیے ضرورت ہے, ان کے اہل خانہ کا خیال رکھنے کے لیے ضرورت ہے, اور اس میں اور بھی بہت سارا کام ہونے والا باقی ہے.
شدت پسندی کا بطور فرنٹ لائن فورس مقابلہ کرنے والی خیبر پختونخوا پولیس بنیادی طور پر انسدادی دہشت گردی فورس نہیں ہے. امید کی جا سکتی ہے کہ اب بدلتے ملکی حالات میں ان کے حالات کار بھی تبدیل ہوں گے. آج کا دن ان کی قربانیوں کو یاد کرنے کا دن ہے. رفعت اللہ اورکزئی, بی بی سی پشاور.
پولیس اہلکاروں کے وارثوں کے ملنے والے معاوضے کے تناظر میں ہی ہمارے ساتھی رفعت اللہ اورکزئی نے خیبر پختونخوا پولیس کے سربراہ ناصر خان درانی سے بات کی, اور سب سے پہلے یہ پوچھا کہ ہلاک ہونے والے کے وارث کو ملتا کیا ہے.
خیبر پختونخوا پولیس کا آدمی شہید ہوتا ہے تو ہم اس کو 30 لاکھ روپیہ کمپنسیشن دیتے ہیں. ساتھ ہی اس پیکج میں ایک چیز ایڈ تھی کہ ہم اس کے بچے کو یا اس کے بھائی کو اے ایس آئی رینک کے اوپر فوری طور کے اوپر ہم بھرتی کر لیں گے. جہاں تک 30 لاکھ کا تعلق ہے وہ تو ہم فوری طور کے اوپر اس کو مینیج کر لیتے ہیں. آل دو یہ دوسرے صوبوں میں اس کے ریٹس جو ہیں وہ بہت ڈفرنٹ ہو گئے ہیں. ہم نے فیڈرل گورنمنٹ سے ریکویسٹ کی ہے کہ شہادت کے اوپر ایک یونیفارم پالیسی آنی چاہیے, جو بالفرض کئی دفعہ کوئی صوبہ اگر دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے تو کچھ فیڈرل گورنمنٹ بھی اس میں وہ کنٹریبیوٹ کر لے, کیونکہ جو وہ جو شہید ہے وہ پورے پاکستان کی جنگ لڑ رہا ہے. تو اس کے اندر ایک تو یونیفارمٹی ہونی چاہیے, اور اگر صوبے کے کچھ تھوڑے مالی حالات اس لیول کے نہ ہوں جو دوسرے صوبے کے ہوں, یا اس پہ بوجھ ایکسٹرا ہو, تو فیڈرل گورنمنٹ بھی اس کے اندر کچھ کمپنسیٹ کر دے.
آئی جی صاحب, کئی ایسی پولیس خاندان ہیں جو یہ شکایت کرتے آئے ہیں کہ ان کو معاوضہ وقت پر نہیں ملتا, اور یہ خاندان اتنی مایوس ہو چکے ہیں کہ اب وہ اپنی قربانی پہ پشمان نظر آتے ہیں.
پشمانی اس صوبے کا کلچر نہیں ہے. یہ نہ پیسوں کے لیے جانیں پیش کرتے ہیں, نہ کسی اور معاوضے کے لیے کرتے ہیں. یہ صرف جذبے کے لیے اور دل سے یہ کرتے ہیں. تو یہ والی چیز تو میں اسے ڈس ایگری کروں گا. ہاں, یہ بات بالکل درست ہے کہ ان کے کئی دفعہ کمپنسیشن کے اندر ڈیلیز ہو جاتے ہیں. جس طرح میں نے ابھی آپ کو ڈیلے بتایا کہ ابھی بھی جن لڑکوں کو ہم نے پانچ سال انتظار کرنا پڑ رہا ہے اس اے ایس آئی کی ویکینسی کے لیے, کیونکہ وہ ہمارے پاس کوٹا نہیں تھا. تو اسی لیے ہم نے وزیر اعلیٰ صاحب سے یہ ریکویسٹ کی کہ آپ ہمیں ایکسٹرا سیٹس دے دیں تاکہ ہم اس میں سے ایڈجسٹ کر لیں.
اگر آپ کے اپنے وہ پولیس اہلکار جو فرنٹ لائن پر لڑنے والے ہیں اگر وہ آپ سے خوش نہیں, تو ایسی صورتحال میں دہشت گردی کے خلاف یہ جنگ کیسے جیتی جا سکتی ہے؟
مایوسی نہیں ہے. اگر مایوسی ہوتی تو کوئی جوائن نہ کرتا. یہ صوبہ اس طرح مایوس ہونے والا نہیں ہے. یہ میں سمجھتا ہوں تھوڑا سا وہ لفظوں کی, شاید ان کو جب آپ نے پوچھا ہوگا, یہ گلہ ہو سکتا ہے اس چیز کے اوپر کہ وہ کمپنسیشن اس حساب سے نہیں مل رہا جس حساب سے ملنا چاہیے تھا یا جس کا نہیں ہونا چاہیے. مایوس الحمدللہ نہ یہ فورس ہے, نہ یہ صوبہ ہے, نہ یہ ملک ہے.
پولیس فورس میں یہ تاثر بھی پایا جاتا ہے کہ ملکی سطح پر ان کی قربانیوں کو اس طرح نہیں دیکھا جاتا جس طرح دیگر فورسز کی عزت ہوتی ہے یا انہیں وہ مراد دیے جاتے ہیں. کیا یہ تاثر درست ہے؟
دیکھیں, میں اسی چیز کو ریئلائز کرتے ہوئے کہ اس صوبے کی پولیس نے اگر یہ جو میں آپ کو ایوریج بتا رہا ہوں تو یہ 200 بندہ بنتا ہے ہر سال کا. تو 200 بندہ اگر ہر سال کا ہو تو یو کین ویل امیجن کہ 365 دنوں میں اس کی کیا ایوریج بنتی ہے کہ ہر دو دن کے بعد ایک جوان جو ہے وہ یہاں کا شہید ہو رہا ہے. تو یہ بیسیکلی انسنگ ہیروز تھے, لیکن صوبے کے لوگوں کو جن کے لیے کر رہے تھے, میں سمجھتا ہوں جس طریقے کی ان کی محبت اور عقیدت ہے وہ اپنی جگہ کے اوپر ہے, بٹ اسٹل وی فیل کہ ان کی ایک پبلکلی بڑے لیول کے اوپر اکنالجمنٹ ہونی چاہیے.
پولیس فورس کی تربیت ایسی لائنز پر نہیں کی گئی ہے کہ وہ شدت پسندی یا دہشت گردی کا مقابلہ کر سکے جس طرح فوج کی ہے. ایسی صورتحال میں پولیس کو شدت پسندی کے خلاف لڑنا کتنا مشکل ہے؟
اس سے زیادہ شدت پسندی کا مقابلہ کرنے کے لیے اس سے زیادہ موضوع اور بہتر فورس نہیں. صرف مسئلہ یہ تھا کہ کچھ چیزوں کو ضرورت تھی بہت عرصہ پہلے کہ ان کو پلان کیا جاتا, ان کو آرگنائز کیا جاتا. مطلب ہے فار انسٹنس, اس صوبے کا سب سے بڑا ایشو کیا تھا پچھلے 20 سال میں؟ وہ ٹیررزم تھا. تو اس ٹیررزم کو ہینڈل کرنے کے لیے آپ کو ایک بالکل علیحدہ ایک سیکشن, ایک ڈپارٹمنٹ چاہیے تھا وہ پولیس ڈپارٹمنٹ کے اندر رہتے ہوئے جو صرف ایکسکلوسیولی اسی چیز کو وہ ہینڈل کرے. تو 2014 کے آغاز میں ہم نے یہ کاؤنٹر ٹیرر ڈپارٹمنٹ کا اسٹیبلش کیا جس کو اب ایک ڈی آئی جی ہیڈ کر رہے ہیں اور اس کی اپنی فورس ہے. تینوں چیزوں میں ان کو اختیار ہے کہ وہ نہ صرف ایف آئی آر درج کرتے ہیں اپنے تھانوں کے اندر, یعنی سی ٹی ڈی کے اس وقت 7 پولیس اسٹیشنز ہیں پورے صوبے میں ڈویژن لیول کے اوپر. ان کے پاس گرفتاری کا بھی اختیار ہے, ان کے پاس تفتیش کا بھی اختیار ہے, ان کے پاس ڈیٹینشن کا بھی اختیار ہے, اور اس کے بعد چالان کو تیار کر کے عدالت میں فالو اپ کرنے کا بھی اختیار ہے.
یہ تھے صوبے خیبر پختونخوا کے پولیس کے سربراہ ناصر خان درانی, جن سے ہمارے ساتھی رفت اللہ اورکزئی بات کر رہے تھے. اس صوبے میں پہلی مرتبہ ہلاک ہونے والے پولیس والوں کی یاد میں ہفتہ شہدائے پولیس منایا جا رہا ہے. ہم نے پولیس کے ایک اور بہت سینئر اہلکار ملک اقبال سے بات کی جو مختلف پوزیشنوں کے علاوہ بلوچستان کے آئی جی بھی رہ چکے ہیں, اور ان سے سب سے پہلے یہ پوچھا کہ اس قسم کا یوم شہدا منانے کا آخر مقصد کیا ہے.
یہ بیسیکلی دن منانے کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کی آپ سیکریفائسز کو یا ان کی پرفارمنس کو آپ ریکگنائز کر رہے ہیں. تو اب یہ جو ریکگنیشن کا عمل ہے یہ این ڈبلیو ایف سی میں جو کے پی کے میں تو ہو رہا ہے, یہ بڑی اچھی بات ہے, لیکن یہ تمام جگہوں پہ تمام صوبوں میں یہ اس کی ریکگنیشن ہے. پنجاب کے اندر بھی یہ دن منائے جاتے ہیں, سینئر آفیسر جو ہیں وہ شہدا کے گھروں میں جاتے ہیں, ان کے تحفے تحائف لے کے جاتے ہیں. اسی طرح بلوچستان میں میں خود آئی رہا ہوں, تو میں دور دراز بھی جو ہمارے شہدا ہوتے تھے تو ان کے گھروں پہ میں خود وزٹ کرتا رہا ہوں, اور ان کو جو کمپنسیشن کے چیکس ہیں وہ کٹ دیتے ہیں. اور اسی طرح سندھ میں بھی جو ہے وہ ریکگنیشن ہے, ان کے جو وہ رسا ہیں ان کو ملازمتیں دی جاتی ہیں. اور اگرچہ آپ دیکھیں گے کہ انسانی جان کی کوئی قیمت تو نہیں ہوتی, لیکن ان کے جو ورثاء ہیں ان کو جو ہے پی کمپنسیشن دی جاتی ہے. پنجاب میں آپ اندازہ لگا رہے ہیں کہ 1 کروڑ تک مطلب ہے کہ اماؤنٹ, جو کہ بہت بڑی اماؤنٹ ہے, وہ شہداء کے ورثاء کو دی جاتی ہے.
اگر پولیس کے پاس وسائل نہیں ہیں، تربیت نہیں ہے، وہ جرائم سے لڑ نہیں پاتے، وہ دہشت گردی کے خاتمے میں کوئی کردار ادا نہیں کر پاتے، تو عوام میں تو وہ اس قسم کی ان کی ریکگنیشن اور مقبولیت نہیں نہ بڑھ پائے گی؟
نہیں، یہ میں تھوڑا سا اس سے اختلاف کرتا ہوں کہ اب یہ بہت پرانی بات ہو چکی ہے. اب ہر جگہ کے اوپر جو اینٹی ٹیرر یا کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ جو ہیں وہ تمام صوبوں کے اندر بن چکے ہیں، جو کہ ایکسکلوسیولی کاؤنٹر ٹیررزم سے ڈیل کرتے ہیں. اور پنجاب میں ابھی یہ دو دن پہلے میں خود اس پاسنگ آؤٹ پریڈ میں شریک ہوا تھا بطور ایڈیشنل آئی جی سی آئی ڈی صاحب کا جو ہے، تو اس میں کاؤنٹر ٹیررزم فورس کا تھرڈ بیچ جو ہے اس کی پاسنگ آؤٹ ہوئی ہے، جس میں نہ صرف مرد بلکہ خواتین بھی آپ حیران کہ اس کے اندر حصہ تھی اس پاسنگ آؤٹ پریڈ کا، اور دیور آل بڑے موٹیویٹڈ تھے اور بڑی اچھی ان کی ٹریننگ ہوئی ہے، اور فوج کے افسران جو ہیں انہوں نے ان کو ٹریننگ دی ہے، اینڈ دے ور فیلنگ ویری ویری کانفیڈنٹ، اور ان کو دیکھ کے مجھے بڑا اچھا لگا کہ ہم اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں مطلب ٹیررزم کو فائٹ کرنے کے لیے، اور اس فورس کا نام بھی کاؤنٹر ٹیررزم فورس ہے، اور بہت اعلیٰ ان کی ٹریننگ ان کو دی جا رہی ہے.
مگر آپ کو نہیں لگتا کہ بڑی دیر کی مہربان آتے آتے یہ اتنے عرصے کے بعد کی کہ دہشت گردی اتنی زیادہ بڑھ چکی کہ اس کے لیے پھر جیسے کراچی ہے تو رینجرز بلانے پڑے، پاکستان بھر میں فوج کو آپریشن شروع کرنا پڑا، پولیس کا تو کوئی کردار اس میں نظر نہیں آیا؟
نہیں نہیں، یہ میرا ہمیشہ خیال کہ یہ بات درست ہے، یہ بات آپ کی درست ہے کہ ٹیررزم کی طرف ذرا دیر سے دھیان آیا ہے، اور دوسری فورسز یونیفارم فورسز جو ہیں رینجرز ہے یا افواج پاکستان ہیں وہ ان کا بڑا لیڈنگ رول ہے. لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ایک سابق پولیس آفیسر کی حیثیت سے کہ پولیس کا جو رول ہے وہ کسی طریقے سے بھی کم نہیں ہے، اور وہ ان کی جو فوج کے ساتھ مل کے ٹیررزم کی ایفرٹس میں فلی انوالو ہیں، قربانیاں دے رہے ہیں، جانوں کی قربانیاں دے رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، اور مجھے خود بڑی اچھی طریقے سے یاد ہے کہ کافی سارے آپریشنس ہوئے، میں نے بطور ڈی اے جی کراچی بھی کام کیا ہے، پھر پنجاب میں سی سی پی لاہور رہا ہوں، ڈی اے جی لاہور رہا ہوں، ایڈیشنل آئی جی سی آئی ڈی رہا ہوں، تو یہاں پر بھی ہم نے جو ہے جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کے تعاون کے ساتھ بے شمار آپریشنز کیے ہیں. اور
یہ تھے پولیس کے ایک سینئر اہلکار بلوچستان کے سابق آئی جی ملک اقبال. اور جیسا کہ پختونخوا کے پولیس سربراہ نے کہا کہ پولیس کے ان سنگ ہیروز کا ہفتہ شہدائے پولیس منایا جا رہا ہے، اس پر ہم نے تفصیل سے بات کی پروگرام میں اور رپورٹیں آپ کو سنوائیں. اور اب چلتے ہیں ایک دوسرے موضوع کی طرف جو ہے سیاست کا. حزب مخالف کی جماعت پاکستان تحریک انصاف کے اراکینی قومی اسمبلی نے ایوان کی کارروائی کا بائیکاٹ کر دیا ہے اور کہا ہے کہ جب تک ان کو ڈی سیٹ کرنے سے قراردادوں پر فیصلہ نہیں ہو جاتا اس وقت تک وہ ایوان میں نہیں آئیں گے. اسلام آباد سے شہزاد ملک.
آج قومی اسمبلی کا اجلاس سپیکر ایاز صادق کی سربراہی میں شروع ہوا تو پاکستان تحریک انصاف کے ارکان کو ڈی سیٹ کرنے سے متعلق جمعیت علماء اسلام اور متحدہ قومی موومنٹ کی قراردادوں پر رائے شماری ہونا تھی. پارلیمانی امور کے وفاقی وزیر شیخ آفتاب احمد کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم چاہتے ہیں کہ ملک میں جمہوریت مضبوط ہو، اس لیے پاکستان تحریک انصاف کے ارکان کو پارلیمنٹ میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. انہوں نے کہا کہ اگر پی ٹی آئی کے ارکان کو ڈی سیٹ کرنے سے متعلق ان قراردادوں پر رائے شماری کروائی گئی تو حکومت اس کی مخالفت میں ووٹ دے گی. پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شاہ محمود قریشی نے ایوان سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سن 2013 کے انتخابات میں مبینہ دھاندلی کی تحقیقات کے لیے عدالتی کمیشن کی تشکیل کے حوالے سے حکومت سے کیے گئے ایک معاہدے کے تحت ان کی جماعت قومی اسمبلی میں واپس آئی ہے. بعد ازاں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا،
اس پر ہمارا کوئی معذرت خانہ رویہ نہ تھا نہ ہے، ہمارا بڑا دو ٹوک ہے، ہم بالکل منتخب نمائندے ہیں، ہم کسی کی رعایت کے طلبگار نہیں ہیں، ہم کسی کے ساتھ سامنے کوئی جھولی نہیں پھیلا رہے.
اس سے پہلے جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے ایوان سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ انہیں قرارداد واپس لینے کے لیے اپنی جماعت سے مزید مشاورت کے لیے وقت درکار ہے. متحدہ قومی موومنٹ کے رہنما ڈاکٹر فاروق ستار نے کہا کہ پی ٹی آئی کے اراکین قومی اسمبلی کو ڈی سیٹ کرنے کا معاملہ سیاسی نہیں بلکہ آئینی ہے۔ انہوں نے کہا کہ چونکہ یہ ایک آئینی معاملہ ہے، اس لیے اس قرارداد کو واپس لینے کے لیے آئینی ترمیم ایوان میں پیش کی جائے۔ وفاقی وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق نے کہا کہ حکمراں جماعت پاکستان تحریک انصاف کے اراکین کو ایوان سے باہر نہیں بھیجنا چاہتی۔
کسی کی تذلیل ہم نہیں چاہتے، لیکن یہ حق عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی کو بھی نہیں دیا جا سکتا کہ وہ فی البدی جب چاہیں، جس کی چاہیں، جہاں چاہیں بغیر ثبوت کے تذلیل کریں۔ تو میں ان سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ اگر وہ مستقلاً یا لمبے عرصے تک اپنی اس عادت پر قابو نہیں پا سکتے تو کم از کم چند دن ہی دے دیں یا دو تین دن دے دیں، تاکہ ہم ایم کے ایم اور جے یو آئی کو کم از کم راضی کر سکیں، ہم اور پیپلز پارٹی مل کے اپوزیشن اور گورنمنٹ کے، وہ ان کے خلاف تحریک کو واپس لے لیں۔
قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف سعید خورشید شاہ نے کہا کہ بہتر ہوگا کہ ان قراردادوں پر رائے شماری دو روز کے لیے مؤخر کر دی جائے، تاکہ یہ معاملہ ایوان کے باہر ہی حل کر لیا جائے۔
اسلام آباد سے یہ تھے شہزاد ملک۔
پنجاب میں کتنی شدت پسند تنظیموں سے حکومت نمٹ رہی ہے؟ پنجاب کے وزیر داخلہ،
پنجاب میں تقریباً 14 ہیں اور ان کے خلاف آئی ایس آئی کے پاس، ایم آئی کے پاس، ہماری جو جوائنٹ انٹیلیجنس کمیٹی ہے ان کے پاس پوری اس کی ایویڈنس ہے۔ تو جہاں جہاں پر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اپنے دائرے سے باہر نکل رہے ہیں، جو جس میں کہ ہم ان کو بین کرتے ہیں، تو یہ آ جائیں گے، بالکل اس کے اندر آ جائیں گے، زیرو ٹالرنس ہے۔
تو پھر کیا ہوتا ہے، گرفت کا طریقہ کیا ہے؟
اور ہماری جو اپیکس کمیٹی ہے کہ جس میں چیف منسٹر صاحب ہوتے ہیں، کور کمانڈر ہوتے ہیں، چیف منسٹر کی ٹیم ہوتی ہے، کور کمانڈر کی ٹیم ہوتی ہے، ان کا ایک پروسیجر یہ ہے کہ یہ ہم بنا کر کے یہ ہم انٹیریئر منسٹری میں بھجواتے ہیں، وہ پھر جیک برانچ جو آرمی کی ہے وہاں سے ڈسکشن اس کی ہوتی ہے، جو اپروو ہو جاتی ہے وہ تو ملٹری کورٹس میں چلی جاتی ہے، جو اپروو نہیں ہوتی وہ نارمل کورٹس میں جو ہے وہ چلی جاتی ہے۔
باخبر رہنے کے لیے سروین سنا کیجیے۔
اور اب کھیلوں کی خبروں کے ساتھ عبدالرشید شکور۔
سنوکر کے 3 بین الاقوامی مقابلے جمعرات سے کراچی میں شروع ہو رہے ہیں۔ ان مقابلوں میں مردوں اور خواتین کی عالمی 6 ریڈ بال چیمپئن شپ، ورلڈ ٹیم چیمپئن شپ اور ماسٹر چیمپئن شپ شامل ہیں۔ پاکستان سمیت 18 ممالک ان مقابلوں میں حصہ لے رہے ہیں۔ ایشین چیمپئن پاکستان کے حمزہ اکبر ان مقابلوں میں حصہ نہیں لے رہے، کیونکہ وہ پروفیشنل سرکٹ میں شامل ہو چکے ہیں، لہٰذا ایمیچر مقابلوں میں کسی پروفیشنل کو کھیلنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ پاکستان بلیئرز اینڈ سنوکر ایسوسی ایشن کے صدر عالمی شیخ اسے بہت بڑی کامیابی قرار دیتے ہیں۔
میں سمجھتا ہوں ان کو بھی اتنے ہی ڈر تھے جتنے سب کرکٹ ٹیموں کو آنے میں ہوتے ہیں، اور تھوڑا سا ہمارے ایفرٹ ہیں اور پلس تھوڑا سا انوائرمنٹ میں فرق ہے، یہ انڈور ہے سارا۔ یہ ساری چیزیں کرانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہوسٹ کنٹری کو زیادہ سے زیادہ انٹریز مل سکیں۔ 24 لڑکے کھیل رہے ہیں پاکستان کے، ٹاپ سرکٹ کے سارے ہی کھیل رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں یہ ان کی بڑی خوش نصیبی ہے اور اسی طرح ان کو ایکسپوجر ملے گا اور اسی طرح یہ گیم سیکھیں گے۔
نیوزی لینڈ نے آج ہرارے میں زمبابوے کے خلاف دوسرا ون ڈے انٹرنیشنل 10 وکٹوں سے جیت لیا۔ نیوزی لینڈ کے دونوں اوپنرز مارٹن گپٹل اور ٹام لیتھم نے سینچریاں اسکور کی۔ اس سے پہلے زمبابوے نے 50 اوورز میں 9 وکٹوں پر 235 رنز بنائے تھے، جس میں سکندر رضا کی سینچری شامل تھی۔ جنوبی افریقہ کے کیمرون وانڈربرگ نے عالمی سوئمنگ چیمپئن شپ میں 50 میٹرز بیک اسٹروک میں اپنا ہی عالمی ریکارڈ توڑ دیا۔ ریال میڈرڈ کے مینیجر رافائل بینیٹس کا کہنا ہے کہ گیرتھ بیل اور کریم بینزیما میڈرڈ چھوڑ کر نہیں جا رہے۔ ان کا یہ رد عمل ان اطلاعات کا نتیجہ ہے کہ گیرتھ بیل مینچسٹر یونائیٹڈ جبکہ بینزیما آرسنل میں شمولیت اختیار کرنے والے ہیں۔ اس سیزن کے لیے انگلش فٹ بال ٹیم میں کھلاڑیوں کے تبادلوں اور معاہدوں پر 500 ملین پاؤنڈ خرچ کر چکی ہیں، جو گزشتہ سیزن کے مقابلے میں 335 پاؤنڈ کم ہے۔ ارجنٹائن کے ڈی مریا کے بعد اب برازیل کے رافائل نے بھی مینچسٹر یونائیٹڈ چھوڑ دی ہے اور وہ فرانس کے کلب لیون میں شمولیت اختیار کرنے والے ہیں۔
کھیلوں کی خبریں پیش کر رہے تھے عبدالرشید شکور۔ اور اغوا اور قتل کے مجرم شفقت حسین کو پھانسی دے دی گئی۔ ان کی پھانسی پہلے 4 مرتبہ مؤخر کی جا چکی ہے، لیکن پاکستان کے سرکاری ذرائع ابلاغ کے مطابق انہیں آج صبح کراچی کی سینٹرل جیل میں پھانسی دی گئی۔ یہ مکمل رپورٹ پروگرام میں آگے آنے کو ہے، لیکن یہاں سربین اپنے نصف کو پہنچا۔ اہم خبروں کی 6 سرخیاں۔
پاکستان میں صوبہ خیبر پختونخوا میں پہلی بار ہفتہ شہدائے پولیس منایا جا رہا ہے، جس کا مقصد ان پولیس اہلکاروں کی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کرنا ہے جو دہشت گردی کے خلاف مہم میں ہلاک ہوئے۔ پاکستان کے شہر کراچی کی سینٹرل جیل میں آج صبح اغوا اور قتل کے مجرم شفقت حسین کو پھانسی دے دی گئی ہے۔ قطر میں افغان طالبان کے سیاسی دفتر کے سربراہ سید محمد طیب آغا نے اپنے امیر اور قائد محمد ملا محمد عمر کی موت کے اعلان کے بعد اپنے عہدے سے استعفی دے دیا ہے۔ انسانی حقوق کے کارکنوں نے لیبیا کے حکام سے ملک کے سابق رہنما معمر قذافی کے زیر حراست بیٹے صادق قذافی پر بظاہر تشدد کی تحقیقات کرانے کا مطالبہ کیا ہے، اور ایتھنز کی اسٹاک مارکیٹ میں آج دوسرے روز بھی مارکیٹ میں حصے کی قیمت گرنے کی شرح اپنی انتہائی حد 30% تک پہنچ گئی۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
خبروں کی شہ سرخیاں پیش کر رہی تھیں شمائلہ خان۔ حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین بی بی سی کی اردو نشریات میں پیش کیا جا رہا ہے، اور ہماری اگلی رپورٹ اس بارے میں ہے کہ اغوا اور قتل کے مجرم شفقت حسین کو پھانسی دے دی گئی ہے۔ پاکستان کی ذرائع ابلاغ کے مطابق انہیں آج کراچی کی سینٹرل جیل میں آج صبح سویرے پھانسی دی گئی۔ کراچی سے حسن قاسمی کی رپورٹ۔
شفقت حسین کے وکلا کا کہنا تھا کہ ان کا اعترافی بیان تشدد کے ذریعے حاصل کیا گیا ہے اور گرفتاری کے وقت ان کی عمر صرف 14 برس کی تھی۔ تاہم پاکستانی حکام کے مطابق اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ملا کہ شفقت حسین گرفتاری کے وقت نابالغ تھے۔ شفقت حسین کی پھانسی سے پہلے ان کے لواحقین سے ان کی آخری ملاقات نصف شخص کے قریب کروائی گئی، جس کے چند گھنٹوں کے بعد انہیں پھانسی دے دی گئی۔ شفقت محمود شاید واحد شخص تھے جن کے 5 مرتبہ ڈیتھ وارنٹ جاری کیے گئے تھے، جن میں 4 مرتبہ ان کی سزا پر عمل درآمد روک دیا گیا تھا۔ تاہم تمام تر کوششوں کے باوجود ان کی رحم کی تمام اپیلیں مسترد کر دی گئیں۔ شفقت حسین کی والدہ ماکھن زیدی نے ان کی پھانسی کے بعد کہا،
بہت اچھا بچہ سا، شریف بچہ سا، کسا نہ شیطانی نہ کردا سا، کسا کر،
وہ بہت ہی اچھا تھا، کبھی شرارت نہیں کرتا تھا، وہ ڈرپوک بھی تھا، کبھی کسی کو تنگ نہیں کرتا تھا، غربت میں پلا تھا، مصیبت کے دن تھے، اپنے بھائی کو بتائے بغیر دوسرے بچوں کے ساتھ بھاگ گیا تھا۔ ہم سمجھے تھے کہ وہ کام کرے گا اور ہمارے لیے کچھ کمائے گا۔ 4 مہینے بعد پتا چلا کہ ہمارا بچہ جیل میں ہے۔ وہاں پولیس نے اسے مارا، اسے بجلی کے جھٹکے دیے، اس کے بدن کو سگریٹ سے داغا، اس کے جسم پر کئی جگہ زخموں کے نشانات تھے۔
اس موقع پر شفقت حسین کے بھائی منظور حسین نے کہا،
یہ کیس ہمارا صحیح نہیں چلا، اگر یہ ہمارا کیس صحیح چلا ہوتا یا یہ جو ہے اس کی سزا نہیں ہوتی، نہ اس کی جو ہے نا عمر کی جو ہے نا اس نے انہوں نے نہ جو ہے نا چھان بین کی ہے، نہ کیس کی چھان بین کی، ہم کیوں اتنے عرصے سے رو پیٹ رہے ہیں، نہ جو ہے نا نہ باہر کیے گئے، نہ میڈیا سب کے آگے ان کے آگے رو پیٹ رہے کہ بھائی کیس کو ریٹائل کرو اور اس کی عمر کی چھان بین کرے۔
یاد رہے کہ پاکستان نے گزشتہ دسمبر میں پشاور کے آرمی پبلک اسکول پر حملے کے بعد ملک میں پھانسی کی سزا پر عمل درآمد شروع کرنے کا فیصلہ کیا تھا، اور شفقت حسین کا نام بھی ان ابتدائی 17 افراد کی فہرست میں شامل تھا جنہیں پھانسی دی جانی تھی۔ ایمنیسٹی انٹرنیشنل کے مطابق آرمی پبلک اسکول کے سانحے کے بعد سے اب تک 200 سے زائد افراد کو پھانسی کی سزا دی جا چکی ہے، جن میں سے اکثریت سزا یافتہ افراد پر دہشت گردی کا الزام تک نہیں تھا۔ انسانی حقوق کی تنظیم ریپریف کے مطابق شفقت حسین کی پھانسی پاکستان کے عدالتی نظام میں موجود نقائص کی نشاندہی کرتی ہے۔ ریپریف کے مطابق عدالتی نظام ہر قدم پر شفقت کو انصاف فراہم کرنے میں ناکام رہا۔ حسن کاظمی، بی بی سی، کراچی۔
اسی پھانسی کی تناظر میں ہم نے انسانی حقوق کی بین الاقوامی تنظیم ایمنیسٹی انٹرنیشنل کی ایک اہلکار سلطانہ نون سے بات کی اور ان سے یہ پوچھا کہ پھانسی پانے والی مجرم شفقت حسین کی سزائے موت اس سے پہلے 4 مرتبہ مؤخر کی گئی، کیا کسی اور ملک میں بھی ایسی کوئی مثال ہے؟ سلطانہ نون،
کوئی ممالک ہیں جن میں ہم نے یہ دیکھا ہے، جس طرح امریکہ اور ایران، جس میں آخری پل پہ جو وارنٹ سسپینڈ ہو جاتا ہے، لیکن یہ جو شفقت کا جو کیس ہے، جس طرح یہ آخری پل پہ جو اس کا جو وارنٹ سسپینڈ ہوا ہے، یہ پاکستان میں ہم نے کم ہی دیکھا ہے۔ لیکن اگر اور ممالک میں ہوا ہے، اس کا یہ تو نہیں مطلب کہ یہ ٹھیک بات ہے۔ حکومت کو سوچنا چاہیے کہ جو نفسیاتی طور پہ ہر دفعہ جو ہوتا ہے شفقت کے اوپر، اس کی فیملی کے اوپر 4 بار موت کے اتنے قریب حکومت اس کو لائی ہے، اور پھر آخری پل پہ کہا کہ نہیں، آج تمہاری موت نہیں آئے گی، حکومت خدا نہیں ہے۔ میں پچھلے مہینے پاکستان کے ایک بہت بڑے جیل میں گئی تھی، ادھر میں نے سپرنٹینڈنٹ صاحب سے بہت لمبی گفتگو کی تھی، اور وہ مجھے بتا رہے تھے کہ صرف جو قیدی ہوتا ہے جس کی سزائے موت بہت قریب ہے، سائیکولوجیکل جو پریشر ہے صرف اس پہ نہیں ہوتا، جو بھی جیل کے گارڈز ہوتے ہیں ان کے لیے بھی بہت بہت مشکل ہوتے ہیں, اور ظاہری طور ہے کہ ان کے جو گھر والے ہوتے ہیں ان پہ جو گزرا ہوتا ہے وہ آپ اور میں سوچ بھی نہیں سکتے ہیں.
سلطانہ نور صاحبہ, کیس چار دفعہ مؤخر ہوا, حکومت نے اس کا اثر نو جائزہ لیا, ان کی جو کم عمری کے بارے میں جو کچھ شبہات تھے ان کی تفتیش بھی کروائی گئی, پھر اب تو یہ معاملہ ختم نہیں ہو جانا چاہیے.
حکومت کا کہنا ہے کہ انہوں نے ایک ایف آئی اے کی انکوائری کی تھی شفقت کی عمر کے بارے میں. اب شفقت کے وکیل کا کہنا ہے کہ انکوائری جو کی تھی اس میں جو انویسٹیگیٹرز تھے انہوں نے گواہوں کو ڈرایا تھا, ان کو انٹیمیڈیٹ کیا تھا. جو ثبوت تھا جو ثابت کر سکتا تھا کہ شفقت ایک نابالغ افراد تھا وہ انہوں نے چھپا دیا تھا. اب جو سندھ ہیومن رائٹ کمیشن جو ہے وہ یہ ایک حکومت کی ایک ایجنسی ہے, انہوں نے خود حکومت کو یہ ریکمنڈیشنز دیے ہیں کہ جو شفقت کی جو عمر کا جو معاملہ ہے اس کا جو بیان تھا جس کے بنیاد پہ اس کی کنوکشن جو ہوئی تھی اس کو ریکنسیڈر کرنا چاہیے, اس کی جو ایویڈنس ہے وہ سپریم کورٹ کے سامنے پھر سے لانی چاہیے. اور اب جب حکومت کی اپنی ایک ایجنسی اس قسم کی ریکمنڈیشنز دے رہی ہے تو اس پہ حکومت کو عمل درآمد ضرور کرنا چاہیے. اور پاکستان کے قانون اور بین الاقوامی قانون کی بھی خلاف ورزی ہے. جوینائل پاکستان نے کمٹمنٹس کی ہیں بین الاقوامی قانون کے تحت کہ سزائے موت صرف سب سے سیریس افینسز میں استعمال کریں گے. آپ دیکھیں شفقت کا کیس ایک اینٹی ٹیررزم کورٹ نے کنوکٹ کیا تھا لیکن کسی نے کسی بھی وقت نہیں ثابت کیا کہ اس کا کوئی لنک ہے کسی بھی دہشت گردی کی آرگنائزیشن کے ساتھ. بین الاقوامی قانون کے مطابق اگر تھوڑا سا بھی شک ہے کسی کی عمر کے بارے میں تو جو بینیفٹ ہے وہ ملزم کو جاتا ہے. تو اس طرح پاکستان نے خلاف ورزی کی ہے بین الاقوامی قانون کی, اور آج کا دن بہت ایک مایوس دن ہے پاکستان میں.
تو سلطانہ نور صاحبہ, آپ لوگوں کو تشویش کیا ہے, پاکستان کے نظامی عدل پر یا سزائے موت پر؟
ایمنسٹی انٹرنیشنل سزائے موت کے خلاف ہیں, جو بھی افینس ہو 100% ہم سزائے موت کے خلاف ہیں. ٹھیک ہے, ہم ڈیفینیٹلی مانتے ہیں کہ دسمبر میں جو پشاور میں جو حادثہ ہوا تھا بہت برا ہوا تھا, اور 100% جو لوگ ہیں جو ذمہ دار ہیں اس حادثے کی ان کو جسٹس ہونی چاہیے. لیکن سزائے موت جواب نہیں ہے ہمارے ملک کے جو مسائل ہیں. کوئی ایویڈنس نہیں ہے کہ سزائے موت کی وجہ سے دہشت گردی اور کرائمز کم ہوتے ہیں. اور مجھے جو سپرنٹینڈنٹ نے کہا تھا کہ ایک لشکر جھنگوی کا ایک قیدی تھا, جس دن اس کو سزائے موت ملی تھی اس دن جو لشکر جھنگوی کے لوگ تھے وہ مٹھائی بانٹ رہے تھے. تو اب آپ مجھے بتائیں کہ کیا اس سے دہشت گردی کم ہو رہی ہے یا زیادہ ہو رہی ہے سزائے موت سے؟
سزائے موت سے جرائم کم نہیں ہوتے, یہ کہہ رہی تھی انسانی حقوق کی بین الاقوامی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل کی لندن میں مقیم ایک اہلکار سلطانہ نون. خبروں میں آپ سن چکے ہیں کہ قطر میں افغان طالبان کی سیاسی دفتر کے سربراہ طیب آغا نے اپنے امیر ملا محمد عمر کی موت کے اعلان کے بعد اپنے عہدے سے استعفی دے دیا ہے. ان کا استعفی بظاہر ملا عمر کی موت کے بعد اس تنظیم میں تقسیم کے پیش نظر ہوا ہے. ہم نے اس بارے میں تفصیل جاننے کے لیے افغان امور کے ماہر اور سینئر تجزیہ کار رحیم اللہ یوسف زئی سے بات کی.
طیب آغا طالبان کی تحریک میں کافی اہم ہے. جب طالبان کی حکومت تھی تو یہ ملا محمد عمر کے دفتر کے انچارج تھے, اور یہ ان کے ترجمان بھی تھے اور ان کے سیکرٹری بھی تھے, اور یہ ملا عمر کے خاندان کے بہت قریب ہیں. میرے خیال میں جو ملا محمد عمر کے خاندان نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ ملا اختر محمد منصور کی بیعت نہیں کریں گے تو اس کے بعد طیب آغا نے اپنا بھی فیصلہ کیا ہے. فی الحال تو وہ کسی فریق کا ساتھ نہیں دے رہے, لیکن جو ان کا مطالبہ ہے کہ ایک بڑی شورا ہونی چاہیے, اس میں تمام اہم جو علماء ہیں اور کمانڈر ہیں ان کو بلایا جائے, وہ فیصلہ کریں امارت کا, تو یہ بات منصور کے خلاف جا رہی ہے. پھر انہوں نے یہ بھی دو بڑی اہم باتیں کی ہیں. ایک تو یہ کہ یہ اس طرح کی شورا کا اجلاس افغانستان میں ہونا چاہیے تھا, افغانستان سے باہر کریں گے تو یہ ایک تاریخی غلطی ہے. اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ یہ جو اتنا جلد بازی میں فیصلہ ہو گیا منصور کی امارت کا, یہ بھی ایک تاریخی غلطی ہے. جو سیاسی کمیشن ہے اس میں کوئی 10-12 لوگ ہیں. ہماری بات ہوئی قطر میں کچھ لوگوں سے تو معلوم ہوا کہ یہ طیب آغا کا ذاتی فیصلہ ہے. وہ سربراہ تو ہیں سیاسی کمیشن کے لیکن باقی لوگ ان کا ساتھ نہیں دے رہے. بظاہر لگ رہا ہے کہ جو باقی سیاسی کمیشن کے رکن ہیں وہ بھی اپنا صلاح مشورہ کر رہے ہیں اور ان میں سے بڑی اکثریت منصور کا ساتھ دے گی.
تو کیا پھر اب بظاہر ایسا بھی لگ رہا ہے کہ طالبان دھڑوں میں منقسم ہو چکے ہیں؟
دیکھیں بالکل یہی نظر آ رہا ہے کہ دونوں فریق کوشش کر رہے ہیں کہ مزید اہم لوگوں کی حمایت حاصل کریں, جو لوگ مخالفین کے ساتھ مل گئے ہیں اور اپنی طرف ان کو راغب کریں. جو منصور کے حامی جلسے کر رہے ہیں, میٹنگ کر رہے ہیں, اس میں منصور کی بیعت بھی ہو رہی ہے, منصور سے وفاداری کا اعلان ہو رہا ہے. جو مخالف فریق جلسے کر رہا ہے اس میں جو مخالف فریق کے رہنماؤں کا مطالبہ ہے کہ منصور کے انتخاب کو نہیں مانتے اور یہ کہ ایک بڑی شورا کا اجلاس ہو, اس میں تمام اہم لوگ موجود ہیں, وہ پھر سے امارت کا فیصلہ کریں, تو وہ اس کا ساتھ دے رہے ہیں. دونوں جو دھڑے ہیں وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ افغانستان کے مختلف صوبوں میں, پاکستان میں اس طرح کے جلسے ہوئے اور ان کی حمایت کا اعلان کیا گیا.
تو رحیم اللہ, جیسا کہ آغا طیب کے بیان میں بھی کچھ پاکستان کی طرف اشارہ ہے, طالبان کی دھڑے بندی میں کیا کچھ پاکستان کا بھی پس پردہ کچھ کردار رہا ہے؟
یہ ابھی تک واضح نہیں ہے, لیکن جو لوگ پاکستان میں ہیں ظاہر ہے ان کے اوپر پاکستان کا اثر زیادہ ہے, اور پاکستان کی یہ خواہش ہوگی کہ یہ دھڑے بندی ختم ہو جائے اور یہ جو مذاکرات تعطل کا شکار ہوئے وہ پھر سے شروع ہو جائیں. آج راولپنڈی میں کور کمانڈرز کی کانفرنس بھی ہوئی اور اس میں جنرل راحیل شریف کی طرف سے ایک بیان آیا کہ جو لوگ امن مذاکرات کے مخالف ہیں افغانستان میں وہ امن کے دشمن ہیں, وہ اس خطے میں نہیں چاہتے کہ امن آئے. اب یہ واضح نہیں ہے کہ اشارہ کس کی طرف ہے, لیکن پہلے بھی سرکاری حکام کہتے ہیں کہ ایک کچھ ملک ہیں, کچھ خفیہ ادارے ہیں جو کہ مذاکرات کی راہ میں رکاوٹ ہیں اور وہ پاکستان کے کلیدی کردار کے بھی مخالف ہیں, اور شاید ملا منصور نے بیان دیا کہ وہ مذاکرات کے حق میں نہیں ہیں, تو اس کو طرف بھی اشارہ ہے کیونکہ ملا منصور ہی نے پہلے دور کے مذاکرات بطور طالبان کے قائم مقام امیر کے کروائے تھے, اور وہ جو مذاکرات مری میں ہوئے 7 جولائی کو ان کی رضامندی سے ہوئے, لیکن اب وہ مذاکرات کی مخالفت کر رہے ہیں شاید اس لیے کہ ان کو احساس ہو گیا ہے کہ کافی مخالفت ہے طالبان کی صفوں میں, اور ان کی حمایت حاصل کرنے کے لیے اپنی امارت کے لیے وہ ان کی زبان میں بات کر رہے ہیں.
افغان امور کے ماہر رحیم اللہ یوسف زئی دلی چلتے ہیں, جہاں حزب اختلاف اور حکومت کے درمیان تعطل اور بھی گہرا ہو گیا ہے. حزب اختلاف نے وزیر خارجہ کے استعفے کے مطالبے پر اپنا دباؤ بڑھانے کے لیے 15 روز سے پارلیمان کی کارروائی چلنے نہیں دی. دلی سے نامہ نگار شکیل اختر.
وزیر خارجہ سشما سوراج پر بدعنوانی کے الزام میں بھارتی پولیس کو مطلوب آئی پی ایل کے سابق کمشنر للت مودی کی مدد کرنے کا الزام ہے. حزب اختلاف للت مودی کے ہی سلسلے میں راجستھان کی وزیر اعلیٰ وسندھرا راجے کے استعفے کا بھی مطالبہ کر رہی ہے. کانگریس اور اس کی ہم نوا جماعتوں نے گزشتہ 15 روز سے پارلیمنٹ چلنے نہیں دی ہے. کانگریس کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ پہلے وہ وزراء اور وزراء اعلیٰ مستعفی ہوں جن پر بدعنوانی کا الزام ہے, تبھی کوئی بحث ہو سکتی ہے. لوک سبھا کی اسپیکر نے کل کانگریس کے 25 ارکان کو معطل کر دیا. آج کانگریس کے سبھی ارکان نے احتجاج میں ایوان کا بائیکاٹ کیا ہے. کانگریس کے رہنما راہل گاندھی نے کانگریس کے ارکان کی معطلی کو مودی حکومت کا طریقہ کار قرار دیا ہے.
زمین کے معاملے پہ کانگریس پارٹی ان کے سامنے کھڑی ہوئی, انہوں نے بہت آوازیں کی, بہت دھمکیاں دی, بہت چلائے اور پھر گھوم کے بھاگ گئے. اسی پرکار سے ان کو ہم کرپشن کے معاملے پہ, ویاپم کے معاملے پہ, راجستھان کے سی ایم کے معاملے پہ اور سشما سوراج جی کے معاملے پہ ہم ان پہ پریشر نہیں کم کریں گے, چاہیے ہم سب کو پارلیمنٹ سے اٹھا کے پھینک دیں.
راہل نے کہا کہ استعفے کا مطالبہ کانگریس نہیں بلکہ ملک کی عوام کر رہی ہے.
آئی تھنک دیر از کلیئر ایویڈنس دیٹ سشما سوراج جی ہیز بروکن دا لا.
راہل کہہ رہے تھے کہ میرے خیال میں سشما سوراج نے قانون کی خلاف ورزی کی ہے. اس بات کے واضح ثبوت ہیں کہ راجستھان کے وزیر اعلیٰ اور للت مودی کے درمیان مالی لین دین ہوا تھا. سابق وزیر اعظم منموہن سنگھ نے موجودہ تعطل کے لیے حکومت کو ذمہ دار قرار دیتے ہوئے کہا کہ ان کی پارٹی یہ چاہتی ہے کہ پارلیمنٹ کی کارروائی خوش اسلوبی سے چلے. کانگریس کی صدر سونیا گاندھی نے بھی پارلیمنٹ میں تعطل کے لیے حکومت پر نکتہ چینی کی.
جس طریقے سے انہوں نے ہمارے ممبرز کو سسپینڈ کیا وہ اینٹی ڈیموکریٹک ہے, اور میرے حساب سے جو میں سمجھتی ہوں لوک تنتر کا ہتیا ہو رہا ہے آج کا.
بی جے پی کا کہنا ہے کہ وہ کرپشن اور للت مودی کی مدد کے الزامات پر بحث کے لیے تیار ہے. بی جے پی کے سینئر رہنما جے شنکر پرساد نے الزام لگایا کہ کانگریس وزیراعظم مودی کی مقبولیت کو برداشت نہیں کر پا رہی.
کیا یہ سچائی نہیں ہے کہ اس سدن کے شروع ہونے کے پہلے ہی کانگریس پارٹی کے نیتاؤں نے کہا تھا سدن نہیں چلے گا؟ سشما جی اسٹیٹمنٹ دینے کو تیار ہیں, ان کے سارے سوالوں کا جواب دینے کو تیار ہیں. سونیا جی راہل گاندھی چاہے تو بحث کر لیں. ہمارا اسپشٹ آروپ ہے نریندر مودی جی کی سرکار کی لوکپریتا سے گھبرا کر یہ کانگریس پارٹی اس سچائی کو پچا نہیں پا رہی ہے.
پارلیمانی انتخابات میں کانگریس اپنی تاریخ کی بدترین شکست سے دوچار ہونے کے بعد پارلیمنٹ میں کمزور ہو گئی ہے, لیکن جس طرح اس نے گزشتہ 15 دنوں سے پارلیمنٹ کو مفلوج کر رکھا ہے اس سے مودی حکومت مشکل میں پڑ گئی ہے. پارلیمنٹ کے اجلاس میں زمین حاصل کرنے کا بل, پورے ملک میں یکساں سیلز ٹیکس لگانے کا بل اور کئی دوسرے اہم مالیاتی اصلاحات کے بل پیش کیے جانے تھے, لیکن حکومت اور حزب اختلاف میں جس طرح کا تعطل ہے ان بلوں کے پیش ہونے اور منظور ہونے کے امکانات اب تقریباً ختم ہو چکے ہیں. شکیل اختر, بی بی سی, دلی.
پاکستان میں سیلاب اور بارشوں کا ذکر آگے آنے کو ہے. ہم بات کریں گے اپنے نامہ نگاروں سبا ناز اور ریاض سہیل سے.
پنجاب میں کتنی شدت پسند تنظیموں سے حکومت نمٹ رہی ہے؟ پنجاب کے وزیر داخلہ,
پنجاب میں تقریباً 14 ہیں اور ان کے خلاف آئی ایس آئی کے پاس, ایم آئی کے پاس, ہماری جو جوائنٹ انٹیلیجنس کمیٹی ہے ان کے پاس پوری اس کی ایویڈنس ہے. تو جہاں جہاں پر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اپنے دائرے سے باہر نکل رہے ہیں, جو جس میں کہ ہم ان کو بین کرتے ہیں, تو یہ آ جائیں گے, بالکل اس کے اندر آ جائیں گے. زیرو ٹالرنس ہے.
تو پھر کیا ہوتا ہے, گرفت کا طریقہ کیا ہے؟
ہماری جو اپیکس کمیٹی ہے کہ جس میں چیف منسٹر صاحب ہوتے ہیں, کور کمانڈر ہوتے ہیں, چیف منسٹر کی ٹیم ہوتی ہے, کور کمانڈر کی ٹیم ہوتی ہے, ان کا ایک پروسیجر یہ ہے کہ یہ ہم بنا کر کے یہ ہم انٹیریئر منسٹری میں بھجواتے ہیں, وہ پھر جیک برانچ جو آرمی کی ہے وہاں سے ڈسکشن اس کی ہوتی ہے. جو اپروو ہو جاتی ہے وہ تو ملٹری کورٹس میں چلی جاتی ہے, جو اپروو نہیں ہوتی وہ نارمل کورٹس میں جو ہے وہ چلی جاتی ہے.
باخبر رہنے کے لیے سروین سنا کیجیے.
حالات حضرہ کا پروگرام سیربین بی بی سی کی اردو نشریات میں پیش کیا جا رہا ہے. جنوبی ایشیا کے کئی ملک اس وقت شدید بارشوں اور سیلاب کی صورتحال اور تباہی سے دوچار ہیں. پاکستان کا ذکر ابھی آنے کو ہے, لیکن پہلے چلتے ہیں بھارت, جہاں کئی ریاستوں میں سیلاب سے بڑے پیمانے پر تباہی کا سلسلہ جاری ہے اور مرنے والوں کی تعداد 150 سے تجاوز کر گئی ہے. مغربی بنگال میں صورتحال سب سے زیادہ خراب ہے, جہاں ہزاروں گاؤں سیلاب کے پانی کی زد میں ہیں. اطلاعات کے مطابق 1,000,000 سے زیادہ لوگوں نے ریلیف کیمپوں میں پناہ لے رکھی ہے. تفصیلات کے ساتھ دلی سے سہیل علیم.
بھارت کی شمالی ریاستوں میں کئی روز سے موسلادھار بارش ہو رہی ہے, ہزاروں گاؤں سیلاب کے پانی کی زد میں آ گئے ہیں اور 1,000,000 سے زیادہ لوگوں نے ریلیف کیمپوں میں پناہ لے رکھی ہے. مغربی بنگال اور شمال مشرقی ریاست منی پور میں تباہی کی اصل تصویر اب سامنے آنا شروع ہوئی ہے. سیلاب کے پانی کی وجہ سے بہت سے مقامات پر سڑکیں اور پل بہ گئے ہیں اور مواصلات کا نظام متاثر ہوا ہے. بعض اطلاعات کے مطابق مرنے والوں کی مجموعی تعداد تقریباً 180 ہے اور ان میں سے زیادہ تر اموات ڈوبنے کی وجہ سے ہوئی ہیں. برما کی سرحد کے قریب منی پور کا ایک گاؤں زمین کھسکنے کی وجہ سے مٹی کے نیچے دب گیا ہے, لیکن اس علاقے میں آبادی کم ہے اور خدشہ ہے کہ وہاں 4 لوگ مارے گئے ہیں. مٹی کے نیچے سے لوگوں کو نکالنے کا کام جاری ہے. مغربی ریاست گجرات میں کئی مقامات پر پانی کی سطح کم ہوئی ہے, جس کے بعد مزید لاشیں برآمد ہوئی ہیں. گجرات میں مجموعی طور پر تقریباً 70 لوگ ہلاک ہوئے ہیں. شمالی گجرات میں فصل کو بھاری نقصان پہنچا ہے اور بڑی تعداد میں مویشیوں کے مارے جانے کی بھی اطلاعات ہیں. صرف مغربی بنگال میں 1 کروڑ لوگ سیلاب سے متاثر ہوئے ہیں, وہاں مرنے والوں کی تعداد کم سے کم 69 ہے. مغربی بنگال کے ریاستی وزیر جاوید احمد خان کے مطابق سکولوں اور سرکاری عمارتوں میں 1,600 ریلیف کیمپ قائم کیے گئے ہیں, جہاں تقریباً 12,00,000 لوگوں نے پناہ لے رکھی ہے. مغربی بنگال میں تباہی کا سلسلہ جمعے کو سمندری طوفان کومن سے شروع ہوا تھا اور اب ڈیم سے پانی چھوڑے جانے کی وجہ سے صورتحال اور خراب ہوئی ہے. 13 اضلاع میں اب بھی دریاؤں کا پانی خطرے کے نشان سے اوپر ہے. مغربی ریاست راجستھان میں 35 اور شمالی ساحلی ریاست اڑیسہ میں 5 لوگوں کے مرنے کی خبر ہے. راجستھان کے ریاستی وزیر گلاب سنگھ کٹاریا کے مطابق راجستھان میں بارشوں کا زور کم ہوا ہے اور اب امدادی سرگرمیوں پر توجہ مرکوز کی جا رہی ہے. مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی کے مطابق یہ گزشتہ 4 برسوں کا بدترین سیلاب ہے. متاثرہ ریاستوں کی حکومتیں تباہی سے نمٹنے کے لیے وفاقی حکومت سے اضافی فنڈز مانگنے کی تیاری کر رہی ہیں۔ سہیل حلیم، بی بی سی، دلی۔
اور جنوبی ایشیا کے ایک دوسرے ملک پاکستان بھر میں سیلاب اور بارشوں سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد 151 تک جا پہنچی ہے۔ ملک میں قدرتی آفات سے نمٹنے کے ادارے این ڈی ایم اے کا یہ کہنا ہے کہ خیبر پختونخوا میں 77، پنجاب میں 32، بلوچستان میں 13، پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں 22، جبکہ گلگت بلتستان میں 7 ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ سیلابی ریلا اب شمال سے جنوب کی جانب بڑھ رہا ہے اور جنوبی سندھ میں اور صوبہ سندھ میں گڈو بیراج اور سکھر بیراج پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب ہے۔ اندرون سندھ ہمارے ساتھی ریاض سہیل اور پنجاب میں سبا ناز موجود ہیں، لیکن پہلے ہم بات کریں گے ریاض سہیل سے جو ٹیلی فون لائن پر اس وقت ہمارے ساتھ ہیں۔ ریاض، آپ اندرون سندھ میں کس جگہ پر ہیں اس وقت اور وہاں کیا صورت حال ہے؟
جی، آج دن بھر میں نے پورا دن گڑی کھیروں میں گزارا، جو 2010 کے سیلاب میں شدید متاثر ہوا تھا اور حالیہ دنوں بھی ایک مرتبہ پھر متاثر ہیں۔ پنجاب سے جیسے ہی پانی کی آمد بڑھ رہی ہے تو سندھ کا جو کچے میں رہنے والے لوگ ہیں ان کی متاثرین کی تعداد میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ جو صوبہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ ہے اس کے اندازے کے مطابق اس وقت تک 1800 سے زائد گاؤں زیر آب آ چکے ہیں، جن میں سے 400,000 سے زائد لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا ہے۔ سب سے زیادہ انخلا لاڑکانہ کے کچے سے کیا گیا ہے، جہاں پر باکرانی اور رتدیرو سے کوئی تقریباً 200,000 کے قریب لوگوں کو محفوظ مقام پر پہنچایا گیا ہے۔ وزیر اعظم نواز شریف نے آج وزیر اعلیٰ سندھ سید قائم علی شاہ کے ہمراہ متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا ہے۔ وزیر اعظم نے گھوٹکی میں اپنے خطاب میں امداد کا تو اعلان کیا، لیکن ساتھ میں بندوں کی مضبوطی پر بھی توجہ دینے کی بات کی ہے۔
تمام صوبوں کو اور وفاقی حکومت کو مل کر میرا خیال ہے کہ سب سے زیادہ انویسٹمنٹ جو ہے، کس طرح سے ہم سیلابوں کو روک سکتے ہیں، اس طرف پوری قوت کے ساتھ کام ہونا چاہیے۔ اور اس کے باوجود اگر خدا نہ خواستہ پھر بھی سیلاب آتے ہیں تو پھر یقیناً آپ لوگوں کی دیکھ بھال کے لیے جو ہے وہ پوری کوشش ہونی چاہیے، اور اس کے لیے جو انتظامات شاہ صاحب نے کیے میں یقیناً اس کی بھی تعریف کرتا ہوں، اور وفاقی حکومت کی طرف سے میں یہاں پہ سندھ حکومت کو 100 کروڑ روپیہ جو ہے وہ میں اس کا اعلان کر رہا ہوں۔
تو ریاض سہیل، یہ بتائیے کہ جہاں پر آپ ہیں یا وہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ گدو بیراج اور سکھر بیراج پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب ہے، اس کے بارے میں آپ ہمیں کچھ بتا سکیں گے کہ وہاں کیا خدشات ہیں، حکام کیا کہہ رہے ہیں، لوگوں کا کیا حال ہے؟
جی، بدستور دباؤ گڈو پر اور سکھر پر موجود ہے، جہاں پہ اس وقت بھی کوئی 8,00,000 کیوسک کے قریب پانی موجود ہے۔ وزیر اعظم نے، جیسا آپ نے سنا، کہ اس پر امید کا اظہار کیا تھا کہ متاثرین جو ہیں وہ اچھی حالت میں ہوں گے، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ 4,00,000 کے قریب لوگ متاثر ہیں، لیکن جو کیمپوں میں آنے والوں کی تعداد صرف 50,000 کے قریب ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے یہ تو ابھی سامنے نہیں آ رہی، لیکن آج ہماری گڑی کھیرو گرل سیکنڈری اسکول میں کچھ متاثرین سے بات ہوئی جو سیف اللہ کینال کے کنارے پر رہتے تھے، انہی میں ایک رحمت اللہ بروئی بھی شامل تھے۔ میں نے ان سے یہ معلوم کیا کہ وہ یہاں پر کیسے پہنچے۔
سیف اللہ شاہ کی کینال ہے، وہ ٹوٹا ہوا، اسی وجہ سے سیلاب اور پانی آیا ہمارے گاؤں میں، چو طرف جو ہے نا 3-4 فٹ اس میں پانی ہے، اسی سب ہم نے یہاں شفٹ ہوا اسکول میں، سرکاری اسکول ہائی اسکول۔
صرف اسی سال آپ متاثر ہوئے ہیں یا ہمیشہ؟
2010 سے مسلسل سیلاب کی زد میں، یہ کب سے سیف اللہ کینال کے اور ایک بیگاری کینال ہے، وہ بھی ہر سال اس کا پانی آتا ہے۔
کیا آپ اس اتنا زیادہ ان کینالوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کیا ہوتا؟
جی، چو طرف کینال ہے، ایک طرف سیف اللہ کینال ہے، دوسری طرف بیگاری کینال ہے، سیروا کینال ہے، چاروں طرف کینال ہے۔ یہ گڑی خیر ہو جائے نا، ایک ڈھوری ہے۔
کیا خیال ہے کہ کب تک آپ کے علاقے سے پانی نکل جائے گا، کیا ہوگا؟
پانی تو سر 1-2 ماہ چلے گا، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ اب شفٹ ہو جائے، اسکول کھلنے والے ہیں، اسی حساب سے وہ تو 1-2 دن میں شفٹ ہو جاؤ۔ جی،
آپ کو کہہ رہے ہیں کہ اس اسکول سے نکل جاؤ؟
جی، گاؤں نکل، ابھی گاؤں میں 2-3 فٹ ابھی بھی پانی ہے چاروں طرف سے، راستہ وغیرہ بھی نہیں ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اب اسکول کھلنے والے، اب اپنے گاؤں چلے جاؤ۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بحالی کا کام چلا رہے ہیں، ابھی تو کچھ نہیں ہے، نظر نہیں آ رہا ہے۔
میں آپ کو بتاتا چلوں کہ گڑھی کہرو جو شہر ہے وہ سندھ بلوچستان کے سرحد پر واقع ہے. وہاں پر ہمیں ایک ٹرک بھی نظر آیا جس پر کئی درجن لوگ سوار تھے اور ساتھ میں ریڑے بھی اور موٹر سائیکل بھی اور دوسرے جو ان کی اشیاء ضرورت موجود تھی. فرنٹ سیٹ پر محمد صادق موجود تھے جو دل کے عارضے میں مبتلا تھے. یہ لوگ زیادہ تر استاد محمد سے آ رہے تھے جو بلوچستان کا علاقہ ہے. میں نے ان سے یہ معلوم کیا کہ آخر کیا ضرورت پیش آئی کہ وہ وہاں سے نقل مکانی کر رہے ہیں.
بس پانی کی طرح پانی کام ونجو دوا بورڈ کام ان صورت میں آر میں بس بودھو پیا بس ون کر ونجو پیا لڑیا.
تو وہاں پہ کیا سیلاب آ گیا ہے یا آپ پہلے نکل
آنے والا ہے؟ آنے والا ہے.
آنے والا ہے تو آپ کو کس طرح سے پتا چلا؟
بس خبروں میں جانتے ہیں, خبریں سنتے ہیں, وہ جیو میں ان میں وہ سناتے ہیں.
تو آپ کہاں جا رہے ہیں آگے؟
شہزاد پور جا رہے ہیں.
تو وہاں پہ کتنا عرصہ رہیں گے آپ؟
بس وہ ہماری مرضی, ایک سال رہیں, دو سال رہیں, جب تک یہ پانی ادھر ادھر ہو جائے گا پھر آئیں گے واپسی.
تو وہاں پہ بلوچستان حکومت کچھ لوگوں کی مدد کر رہی ہے؟
کچھ نہیں کر رہی ہے, بس آدمی بس پریشان ہوتے ہیں, بس اسی طرح بھاگ جاتے ہیں.
تو ریاض سہیل, ویسے تو آپ سفر میں ہیں اس وقت, مگر یہ بتائیے کہ ابھی تک سندھ کے صوبے میں کہیں سے کوئی کسی قسم کی ہلاکت کی اطلاع تو شاید نہیں ملی ہے؟
جی, خیرپور کے کچے میں اور دوسرے جگہوں سے کوئی 4 سے 5 ہلاکتوں کی خبریں مقامی میڈیا میں آئی ہیں. جب صوبائی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی سے ہم نے معلوم کیا کہ سندھ میں کتنی ہلاکتیں ہوئی ہیں, تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ابھی تک یہ تعداد جو اکٹھا نہیں کی گئی ہے, جلدی ریلیف کاروائیوں کے بعد یہ جمع کی جائیں گی جس کے بعد شیئر کی جائیں گی.
بہت شکریہ ریاض سہیل آپ کا. اور پنجاب کے بارے میں جیسے کہ ہم نے بتایا کہ اب تک سیلاب سے 32 افراد ہلاک ہو چکے ہیں, اور پنجاب کے جنوبی علاقے میں ہماری ساتھی سبا ناز موجود ہیں. سبا, ہمیں بہت جلدی سے بتائیے کہ آپ کہاں پر ہیں اور تازہ ترین صورتحال کیا ہے. سبا
جی, میں سبا اعتزاز لیہ سے بات کر رہی ہوں. جی, اس وقت ہم لوہانچ نشیب کے علاقے میں موجود ہیں جو کہ سب سے زیادہ متاثر علاقوں میں مانا جاتا ہے, اور یہاں پہ کافی ریلیف ایکٹیویٹیز وغیرہ جو ہے ہمیں دیکھنے کو ملی, اور صورتحال کچھ بگڑی ہوئی ہے کیونکہ کچھ کل رات کو پھر سے کوئی 6 لاکھ سے کا سیلابی ریلا اس علاقے سے گزرا تھا, اور جن علاقوں میں ہم پہلے گاڑی تک پہنچ سکتے تھے آج ہمیں کشتی کا سہارا لے کے وہاں تک پہنچنا پڑا, اور ہم نے یہی دیکھا کہ تمام جو فصلیں ہیں وہاں پہ, جو زرعی زمین ہے وہ زیر آب ہوئی ہوئی ہے, اور جو گاؤں ہیں وہ بھی کافی حد تک زیر آب ہیں, اور کافی جزیرہ نما حالت میں ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ چاروں اطراف سے پانی سے گھرے ہوئے ہیں اور کٹ چکے ہیں. البتہ ریلیف ایکٹیویٹیز جو ہیں کچھ ریسکیو 1-1-2-1 کے اور آرمی کے پرسنل وہاں پہ موجود تھے, انہوں نے ریلیف کیمپس وغیرہ وہاں پہ اسٹیبلش کیے ہیں, کچھ لوگ وہاں تک پہنچ رہے ہیں, لیکن زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ وہاں سے نقل مکانی کرنے کو تیار نہیں ہیں کیونکہ ان کے مال اور مویشی جو ہیں وہ ان کے گھروں میں ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو یہاں پہ چوریاں یا ڈکیتی ہوتی ہے, اس ڈر سے ہمیں اپنے مال اور مویشی کی حفاظت کے لیے وہیں پہ رکنا ہے. تو اب کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ راشن اور امداد جو ہے وہ ان تک پہنچائی جائے, جو کہ ایک مشکل مرحلہ ثابت ہو رہا ہے.
سبا اعتزاز آپ کا بہت شکریہ, اور ریاض سہیل اندرونی سندھ سے آپ کا بہت شکریہ. آپ لوگوں نے یہاں پر سیلاب کی جو تازہ ترین صورتحال ہے وہ ہمیں بتائی ہے, اور سامعین آپ کو یہ بتا دیں کہ تازہ ترین خبر اگر آپ پڑھنا چاہیں تو bbcurdu.com پر کسی بھی وقت آ کر پڑھ سکتے ہیں. یہاں پر جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا, ملک میں قدرتی آفات سے نمٹنے کا جو ادارہ ہے NDMA, اس نے یہ بتایا ہے کہ ملک میں اب تک 151 لوگ ہلاک ہو چکے ہیں اس سے سیلاب کی وجہ سے, اور ظاہر ہے کہ اس وقت سیلابی ریلاب اپنے پورے بہاؤ کے ساتھ سندھ میں ہے, جہاں سے تازہ ترین خبر ہم آپ کو سیربین میں پھر سنوائیں گے. لیکن ان دا مین ٹائم, اس دوران آپ bbcurdu.com کو پڑھ سکتے ہیں تازہ احوال جاننے کے لیے. یہاں پر ہم آپ سے اجازت چاہیں گے, سیربین اختتام کو پہنچ رہا ہے. آج کے ایڈیٹر تھے جعفر رضوی, اور پروڈیوسر تھیں نازیہ میمن, اور جعفر رضوی کے معاون تھے ظہیر الدین بابر. ماہوارہ صفدر کو تمام ساتھیوں کے ساتھ اجازت دیجیے. آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ ہوگا حسب معمول, اور پیش کریں گی شمائلہ خان.
پاکستان کے صبح خیبر پختونخوا میں پہلی بار ہفتہ شہدائے پولیس منایا جا رہا ہے، جس کا مقصد ان پولیس اہلکاروں کی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کرنا ہے جو دہشت گردی کے خلاف مہم میں ہلاک ہوئے۔ پاکستان کے شہر کراچی کی سینٹرل جیل میں آج صبح اغوا اور قتل کے مجرم شفقت حسین کو پھانسی دے دی گئی ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون نے برونڈی میں انسانی حقوق کے سرگرم کارکن پیری کلوری کلیور کی فائرنگ سے ہلاکت کی تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ روس نے اقوام متحدہ میں آرٹک میں 1,000,000 مربع کلومیٹر سمندری تہہ پر مالکانہ حقوق کا دعویٰ کر دیا ہے۔ اور ایتھنز کی سٹاک مارکیٹ میں آج دوسرے روز بھی مارکیٹ میں حصص کی قیمت گرنے کی شرح اپنی انتہائی حد 30% تک پہنچ گئی، تاہم مرکزی انڈیکس صرف 1 پوائنٹ کی کمی پر آئی ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔